حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے۔
ہم عام طور پر ظاہر حکم ہے اور ہمارے لیے مقدس و محترم یہ ہیں بھی شہر، یہ مقامات، مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، تو اس لیے ہم اہل مکہ اور اہل مدینہ جو ہیں ان کی کوئی مطلب برائی نہیں کرتے ہیں، نہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ مقدس و محترم شہر ہیں۔ تاہم کربلا کے حوالے سے جب ہم غور کرتے ہیں تو یعنی کربلا یا شام و کوفہ کا تو ایک مخصوص مزاج ہے اور اس کا شکوہ کیا ہو، یعنی کربلا تو خیر چلیے بیابان تھا یا قربان گاہ تھی، لیکن یہ اور شام بھی ہمارے لیے اجنبی رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اب حکمرانی جو ہے وہ ذہنوں پر عوامی سطح پر ہمارے ہی اہل بیت و مقدرات عصمت و طہارت کی ہے، خاص طور پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قبر جو ہے وہ، یعنی ان کا روضہ انور جو ہے وہ حکمرانی کر رہا ہے، وہ ایک الگ اور بات کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس وقت تک ہمارے لیے شام بہرحال ایک اجنبی تھا، بلکہ کسی حد تک یہ کہنا درست ہوگا کہ ہمارا ناموافق شہر تھا یعنی حضرات اعلی محمد علیہ السلام کے لیے۔ لیکن کوفے کا کردار تمام تر خرابی کے باوجود ایک کم از کم بات ضرور تھی کہ کوفے والوں نے جو چھاونی تھی اور ظاہر ہے کہ جو برسر اقتدار لوگ ہوا کرتے تھے انہی کے تنخواہ دار یا وفادار قسم کے اور معتمد لوگ وہاں رہا کرتے تھے، جیسے کہ چھاونیوں کا یا جو دارالخلافہ ہوتے ہیں یا دارالحکومت جو ہوتے ہیں، تو دارالسلطنت کا جیسے دارالسلطنت کا یا دارالخلافہ جو ہوتا ہے جہاں جس طرح طریقہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوفے والوں نے یعنی واقعہ کربلا میں بھی ان کی شہادتیں ہیں، شمولیت ہے، اور مولانا نے جو ہر قدم ہر مرحلے پر لوگوں کو واپس کیا ہے، اگر کسی کو بلایا ہے اور تاریخ کربلا میں اگر کوئی ملتا ہے کہ جسے امام نے بطور خاص یاد کیا ہو اور بلایا گیا ہو، تو وہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا کردار اور شخصیت ملتی ہے۔ تو ظاہر ان کا تعلق کوفے سے تھا، اس کے علاوہ حضرت مختار اور ان کے اعزاء، ان کے رفقاء، توابین اور یعنی اور بھی بہت سارے حضرات جو تھے، انہوں نے بہرحال کسی نہ کسی شکل میں اس کی تلافی کی کوشش کی۔ لیکن مکے اور مدینے والوں کے سوائے یعنی اہل خاندان یعنی جو اعزاء کے علاوہ، بنو ہاشم کے علاوہ جنہوں نے پیشکش کی اور امام نے انہیں واپس کر دیا، اس کے علاوہ ان کا اپنا کردار بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں رہا۔ اسی طرح اگر ہم اس کے بعد آئیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں یعنی ہمارے آئمہ اہل بیت کو جتنے دکھ اپنے کلمہ گویوں سے پہنچے ہیں اتنے غیر سے نہیں پہنچے۔ بہرحال یہ اس بند میں اسی کی وضاحت اور اسی کا تذکرہ ہے۔
زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینے کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفت آئیں دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے۔ شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی سمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نجابت پر جن کو شک ہے بارہ پر بارہویں کی غیبت پر سب ہی مار جائیں گے سب ہی مار جائیں گے جب امام آئیں گے.
حضرات گرامی صحابہ کرام پر ہماری جانیں قربان. اور جہاں تک پنجتن کی بات ہے یا امام معصومین علیہ السلام کی بات ہے تو یہ تو یعنی علم لدنی کے وارث تھے اور اس مکتبے کے تربیت یافتہ تھے کہ جہاں سے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہوئی تھی. دراصل جو یعنی کمال تربیت حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ صحابہ کرام ہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ سارے صحابہ کرام نہ یعنی یہ کہ بالکل یعنی فرق تو دیکھا جائے تو خود انبیاء اور رسول میں بھی ہے. دل کر رسول فضلنا بعضوں والا بعض والی بات ہے. تو تمام انبیاء اور تمام مرسلین بھی جو ہیں وہ ہم مرتبہ یا ہم پلہ نہیں ہیں, ان میں بھی تفضیل کا مسئلہ اور ان میں بھی جو ہے فضیلتوں کا معاملہ درپیش ہے. تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام بھی نہ سارے سب یعنی اچھے ہیں اور نہ سب جو ہیں خدا نخواستہ ان میں کوئی مسئلہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ان کے نام پر کوئی یعنی غلط کام کرتا ہے یا کسی قسم کی جو ہے نامناسب بات کرتا ہے تو یقیناً یہ صحابہ کرام کے لیے بھی جو ہے وہ ایک یعنی نامناسب سی بات ہے اور نہ قابل قبول بات ہے. تو اس میں خدا نخواستہ صحابہ کرام پہ تنقید نہیں ہے بلکہ ان کے نام لیوا غلط کار افراد پہ ہے کہ جو ان کا نام استعمال کر کے وہ کام کرتے ہیں جو خود صحابہ کرام کے لیے بھی باعث ننگ یا باعث شرمندگی ہوگا اور دائرے کے وہ اس سے لا تعلق ہیں اور اس کا یعنی اظہار لا تعلقی بھی کریں گے یعنی جب کبھی ایسا موقع آئے گا. تو
نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے, نام پر صحابہ کے کام ظالموں جیسے, نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے, نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے, سب ہی منہ چرائیں گے سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے. دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں, خمس بھی نہیں دیتے غیبتیں بھی کرتے ہیں, مومنوں سے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں, کس طرح نبھائیں گے کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے. جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں, بات بات پر بے جا مصلحت برتتے ہیں, اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں, لہو لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں, کس طرح چھپائیں گے کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے.
حضرات گرامی, یہاں اس بات کی ایک وضاحت اور کر دوں کہ یہ لہو اللعب کا سامہ ظاہر ہے کہ علماء کرام اس کی تشریح بیان کرتے ہیں اور عامۃ المومنین بھی اس کو سمجھتے ہیں. اغیار کا یا بے عمل یا بے بدعمل یا فاسق و فاجر حضرات کا تو کیا کہنا, ان کا تو تذکرہ ہی بیکار ہے. خود اگر آپ ہم غور کریں کہ جو اپنے تئیں خود کو دیندار اور مومن سمجھتے ہیں, تو ہمارے آپ کے گھروں میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی کہ جو یقیناً یعنی آپ کی ہماری سب کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش مولا کبھی ہمارے آئیں. ہم نظر و نیاز کرتے ہیں, مجلس محفل کرتے ہیں, تو خواہش ہوتی ہے کہ مولا کی توجہات میں آئیں, وہ ہمارے غریب خانے کو رونق بخشیں, اور گھر میں اذا خانہ بھی سجاتے ہیں اور نیت اور مقصد یہی ہوتا ہے اور کہ بھئی مولا تشریف لائیں ہمارے یہاں. لیکن کبھی غور کریں کہ کیا ہمارے 24 گھنٹے کے جو مشاغل ہیں, جو ہماری مصروفیات ہیں, زیادہ نہیں صرف ہم یعنی ایک جائزہ لیں کبھی کہ ہمارا گھر, ہمارے گھر کی اشیاء اور ہماری مشاغل کیا اس لائق ہیں کہ ہم اپنے گھر ایک دن بھی مولا کو مہمان ٹھہرا سکیں یا انہیں مدعو کر سکیں. مولا کی تو بات الگ ہے. میں ذاتی طور پہ میں عرض کروں کہ میرے والد ایک دیندار انسان تھے, لیکن ظاہر ہے کہ کوئی معصوم تو نہیں تھے, عام ہی انسان تھے, دیندار اور متقی پرہیزگار یقیناً تھے وہ. لیکن یہ کہ جب کبھی ان کا قیام آخری ان میں ذات میں بیرون ملک رہا بغرض ملازمت, لیکن جب کبھی وہ وہاں سے تشریف لاتے تھے تو آپ یقین کریں کہ میں بہت یعنی متفکر ہو جاتا تھا اور مجھے باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا تھا. اگرچہ میں بظاہر ایک کوئی ایسا انسان نہیں ہوں کہ جسے دنیا دار کہا جا سکے یا خالص دنیا دار کہا جا سکے, ایک عام سا ایک آدمی ہو, ایک یعنی سمجھ لیں معتدل سا, ایک متوازن سا یا درمیان قسم کا, ایک متوسط قسم کا, لیکن اس کے باوجود مجھے اپنے گھر میں دیکھنے جائزہ لینا پڑتا تھا اور وہ 24 گھنٹے کو بھی آ جاتے تھے. تو مجھے یعنی بہت کچھ اپنی مصروفیات, اپنے مشاغل اور اپنے گھر کی اشیاء کو یعنی اس میں اثر نو مرتب کرنا پڑتا تھا, اس ترتیب کو یا دیکھنا پڑتا تھا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں ایک اپنے عام دنیا دار ایک یعنی ایک انسان کو, ایک نیک انسان کو اپنے گھر ٹھہرانے کا یعنی اہل نہیں ہوں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مولا کو اپنے گھر مدعو کر سکوں. تو جب یہ بات یہ سنا ہمارے ایک بزرگوار نے, جو میرے والد کے بھی دوست ہیں, الطاف حسین صاحب دبئی میں مقیم ہوتے ہیں تو اور ہمارے سرپرستی فرماتے ہیں ادارے کی اور ادارے سے وابستہ افراد کی, تو جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے اپنے گھر مدعو کیا اور بہت ساری باتوں کے علاوہ اپنے گھر کا معائنہ کرایا. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کیوں, کہنے لگے دیکھیے میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کا کلام یہ سننے کے بعد میں نے اپنا جائزہ لیا اور ہم نے اور اہل خانہ نے, اور ایک کیرم بورڈ جو ان کے صاحبزادے کا بہت پرانا رکھا ہوا تھا, کبھی ان کے بچپنے کے یعنی صاحبزادے کے بچپن کا وہ رکھا ہوا تھا, انہوں نے اس کو لہو لعب سمجھتے ہوئے اسے بھی اپنے گھر سے باہر نکال دیا. انہوں نے کہا یہ آپ پہ اس کلام کا اثر تھا. میں نے کہا کہ میرے خیال میں اگر حقوق اللہ اور حقوق النفس اور حقوق العباد متاثر نہیں ہو رہے تو یہ کیرم بورڈ شاید لہو لعب میں نہ آتا ہو. تو انہوں نے کہا نہیں, بات یہ احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے اس کو بھی جو گھر میں رکھا ہوا تھا کیرم بورڈ اس کو بھی نکال دیا ہے. تو مجھے اس دن یہ محسوس ہوا کہ میری محنت خاص ہی یعنی قبول ہوئی, اور اگر کوئی ایک شخص بھی اس طرح کوئی اگر کوئی میری بات قبول کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ثواب جاریہ میرے لیے ہے اور یہ اضافی سعادت کی بات ہے. بہرحال یہ میں پھر سے یہ بند آپ کو, چونکہ تسلسل اور ربط اس کا ذرا منقطع ہو گیا ہے, میں پھر سے یہاں سے شروع کرتا ہوں. اور یہاں جو ہے پھر انہوں نے ایک بات اور کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا, اگرچہ ہم دنیاوی طور پہ ان کا یعنی شمار اس میں کر سکتے ہیں کہ جو صاحبان زر میں ماشاءاللہ آتے ہیں, اگرچہ مخیر حضرات میں بھی شمار ہے ان کا, اور ظاہر ہے کہ اسلام نے دولت جمع کرنے کو منع نہیں کیا ہے, صرف یہ ہے کہ یہ قابل لحاظ بات ہے کہ آپ نے دولت کس طرح کمائی اور کہاں خرچ کیا. صرف وہ ذرائع دیکھنے ہیں اور وہ طریقے اور راستے کہ دولت کس ذریعے سے کس راستے سے آ رہی ہے اور کس طرح کہاں خرچ کی جا رہی ہے. کوئی اسلام نے ایسے کوئی حوصلہ شکنی نہیں کی ہے, بلکہ حکم دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ تلاش معاش میں نکلیں, خوب سے خوب تر کی تلاش میں, مگر بس حلال اور حرام کا امتحاد رہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ ہم جو صاحبان زر کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں اور تنگ دست مومن کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں. جب میں نے یہ اگلے بند میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ, تو جب میں نے یہ شعر کہا تھا یا یہ مصرے کہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ دنیا داری کے اجتماعات کی بات ہی الگ ہے, دینداری کے اجتماعات میں یعنی یہ سمجھ لیں باعمل مومنین کے اجتماعات میں مجھے ایسی شخصیات دکھائی دیتی تھیں اور ایسے مناظر اور ایسے یعنی مواقع سامنے آتے تھے کہ جہاں دیدار اور دیندار ذی علم با کردار افراد یعنی عام افراد کی طرح سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور دنیا دار یعنی جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر، حتیٰ کہ ایسے ایسے لوگ جو فاسق و فاجر کے زمرے میں آتے ہیں اور اعلانیہ طور پہ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے ذرائع آمدنی یا ان کی مصروفیات و مشاغل کس قدر غلط ہیں، اس کے باوجود محض زور و زر کی بنیاد پر، محض اپنے منصب کی بنیاد پر، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر وہ لوگ جو ہیں وہ منصب خصوصی پر بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں صدر ہے، کہیں کوئی مہمان خصوصی، یا محض اس لیے کہ اس نے کہیں عطیہ اشتہار دیا ہوا ہے، یا اس نے کچھ جو ہے وہ بانیان محفل کو کچھ اس نے کچھ رقم دی ہوئی ہے، کچھ ہدیہ، کچھ نذرانہ، کچھ عطیہ، تو ان چھوٹے چھوٹے اس کی وجہ سے، عطیات کی وجہ سے عجیب عجیب لوگ جن کا کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے، یعنی ان شخصیات سے، ان اعمال سے اور ان یعنی ان کی خدمات سے، یا یوں کہہ لیں کہ ان شعبوں سے، تو اور ان میں کوئی فرق بھی نہیں آ رہا، چلیے وہاں آنے سے ان میں کوئی بہتری آ رہی ہو، تبدیلی آ رہی ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ دیندار لوگ، باکردار لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو یعنی زردار لوگ ہیں وہ معلوم ہوا کہ وہ اوپر خصوصیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بات مجھے بڑی کھلتی تھی، تو یہ میں نے کہا، اور ظاہر ہے کہ وہ مخصوص لوگ ظاہر ہے وہ تو اس بات کو پسند نہیں کریں گے، تاہم بہر المومنین نے اس کو سراہا اور خود ہمارے الحاج قمر عباس صاحب اور بالخصوص الطاف حسین صاحب نے اس بات کو پسند کیا، بہرحال یہ تو انہوں نے اکنالج کیا، ورنہ یہ کہ عوام الناس نے اس کو یعنی پسند کیا ہے، میں بہرحال یہ دو بند جس کی میں نے وضاحت میں آپ کا یہ وقت ضائع کیا ہے، تو میں ان دو بندوں کو مسلسل پیش کر رہا ہوں۔ جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں، بات بات پر بے جا مصلحت برتتے ہیں، اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں، لہو و لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں، کس طرح چھپائیں گے، کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے، نعمت شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں، لہو لعب ہی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں، صاحبان زر کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، تنگ دست مومن کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں، کیا مقام پائیں گے، کیا مقام پائیں گے جب امام آئیں گے، اپنے ذاتی دشمن کو دوزخی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو لیکن جنتی سمجھتے ہیں، امر اور نہی کو بس واجبی سمجھتے ہیں، دل فریب باتوں کو شاعری سمجھتے ہیں، بات کیا بنائیں گے، بات کیا بنائیں گے جب امام آئیں گے، یہ ہمارے مکر و ریا شاہ تیرا نہ عیاری، کیا ہمارے سوم و سلا طور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص میں کس قدر ریاکاری،
کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے؟ اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری، پیشم کریں گے کیا؟ سبت جعفر اپنا تو بس یہی ہے سرمایا، سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایا، ہم دو نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ زہر نو امام کو اشقیا نے دلوایا، زہر نو امام کو اشقیا نے دلوایا اور گرایا دروازہ، سیدہ پر جلتا ہوا مرتضیٰ سے مولا کو بھی شہید کروایا، آل مصطفیٰ کو کیا مبتلا کرب و بلا، کیا سزا نہ پائیں گے، کیا سزا نہ پائیں گے جب امام آئیں گے؟ ساری زندگی روئے خون عابد مضطر، شام اور کوفہ میں بے کجا اونٹوں پر، شاہزادیوں کو شقی لے گئے برہنا سر، وہ جو 61 جیری سے چپ ہے ان مظالم پر، منہ کہاں چھپائیں گے، منہ کہاں چھپائیں گے جب امام آئیں گے؟ حال غم سنائیں گے جب امام